الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعينوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پچھلی آیہ مبارکہ میں مسکرات اور جوئے وغیرہ کا تذکرہ چل رہا تھا اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ان چیزوں سے ان کے اسباب و ذرائع سے بھی بچ کر رہو کہ یہ شیطان کے ہتھیار ہیں، وہ استعمال کرتا ہے اور ان کی وجہ سے تمہارے اندر دشمنی، ایک دوسرے کے ساتھ بغض پیدا کرتا ہے اور اللہ کے ذکر سے روکنے کا سبب بناتا ہے ان چیزوں کو اور اللہ کی عبادت سے روک دیتا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ حیات یہ ہے تو اطیع اللہ، کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت کرو. کائنات اس کی ہے، رزق اس کا ہے، نعمتیں اس کی ہیں. تمہیں تھوڑی سی فرصت ملی ہے اس کائنات میں رہنے کے لیے، یہ اس کی مہمان سرائے ہے، اس کے خانے نعمت سجے ہوئے ہیں. تمہیں اس نے اگر یہاں فرصت دی ہے تو تمہیں یہاں اپنا وقت اصولوں کے مطابق پورا کرنا ہے. تم یہاں ڈشیں توڑنے، چھینا جھپٹی کرنے یا دوسروں کی پلیٹوں سے الٹ الٹ کر اپنے لیے ذخیرہ کرنے نہیں آئے ہو، بلکہ جو اصول ہیں، جو قاعدے اور ضابطے ہیں، ان کے مطابق اپنا وقت پورا کرو. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کرو. واحذروا، اور سخت احتیاط رکھو، بہت زیادہ احتیاط کرو کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، کسی کوئی طریقہ چھوٹ نہ جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو منشاء رسالت کے خلاف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، جب اطیع اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، تو بندہ سراپا سوال بن جاتا ہے کہ اسے کیا پتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کریم کیا کام کرنے پہ اور کس طریقے سے کرنے پہ راضی ہیں، اور کس کام پہ خفا ہوں گے، کون سا کام کرنا ہے اور کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اور کون سا کام ہے جو نہیں کرنا. فرمایا یہی منصب رسالت ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، کہ اللہ کا رسول وہی حکم دیتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، آپ کوئی حکم اپنی طرف سے نہیں دیتے، وہی الہی سے جو طریقہ آپ تک پہنچتا ہے وہ امت تک پہنچاتے ہیں. اب اگر تم اس دنیا میں بھی باعزت خوشحال پرسکون رہنا چاہتے ہو اور اس کے بعد والی دائمی زندگی میں بھی پرسکون آرام سے عزت سے احترام سے رہنا چاہتے ہو تو صرف ایک راستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. وَاحْذَرُوا اور عدم اطاعت سے ڈرتے رہو, سخت احتیاط کرو کہ کسی کام میں آپ کے تعمیل ارشاد میں کوتاہی نہ ہو جائے, اس لیے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے, لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو بہت رزق دیا ہے کسی کو کم دیا ہے, کسی کو طاقت اور جوانی دی ہے کسی کو کمزور بنا دیا ہے, کسی کے پاس حکومت و اختیارات و اقتدار ہے کوئی مجبور و بے بس ہے, لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے سب کے لیے معیار بنا دیے ہیں, جو جس کسی کے بس میں نہیں وہ کرنے کا حکم ہی نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کسی کو اس کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا جو اس کے اختیار میں نہیں ہے, اور جو اس کے اختیار میں ہے وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے. ایک بڑی خوبصورت بات اہل علم نے لکھی, اللہ ایسے لوگوں کی قبر منور رکھے, فرماتے ہیں کہ اگر صرف احکام پہنچانا, عبادات کا بتانا, حلال و حرام کا بتانا ہی مقصد ہوتا تو پھر شاید ہجرت کی ضرورت پیش نہ آتی, کیونکہ جو آئے کریمہ نازل ہوتی تھی حضور نبی کریم اسی وقت وہ بیان فرما دیتے تھے, اور یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. یہ اللہ کے رسولوں کے حوصلے ہیں اور انہیں وہ عظمت اللہ عطا فرماتا ہے, وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہوتی ہے, ورنہ مکے میں بیٹھ کر توحید کی بات کرنا, مکے میں بیٹھ کر بتوں کو باطل کہنا, مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر اس عہد کے ان مشرکین و کفار کے سامنے ان کے بتوں کو غلط اور جھوٹا کہنا, یہ آسان کام نہیں تھا, اور نہ یہ کام آسان ہے کہ کوئی آج بندے کی بچپن سے لے کر موت تک کی زندگی کا نصاب بنا دے, یہ بھی آسان کام نہیں, یہ مشکل ترین کام ہے. پھر دنیا میں لوگوں نے آئین کا دساتیر بنائے, ہر ملک میں ہیں, ہر قوم میں ہیں, پہلے بھی تھے اب بھی ہیں پھر بھی رہیں گے, لیکن عجیب بات ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے ساتھ دوسرا ملک ہے, ایک ملک کے قوانین دوسرے ملک میں شاید قابل عمل نہ ہوں, ان پر عمل نہیں ہو سکتا, مشکل ہو جاتا ہے. لوگوں کے مزاج مختلف ہیں, لوگوں کی صورتیں مختلف ہیں, زبانیں مختلف ہیں, کند قد کاٹ مختلف ہیں, عادات و خصائل مختلف ہیں, مزاج مختلف ہیں, تو پھر ایسا نظام بنانا کہ جو روئے زمین کے ہر انسان کے لیے قابل عمل بھی ہو اور مفید بھی ہو, یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اس پر عمل نہ ہو سکے, اور کوئی ایسی بات نہ ہو جو بندے کو نقصان دے, اور وہ روئے زمین پہ بیک وقت ہر قوم ہر ملک کے لیے ہو, یہ اللہ ہی دے سکتا ہے اور اللہ کا رسول ہی بیان کر سکتا ہے. کوئی دنیا کے دانشور جمع ہو کر کوئی ایسا اجتماعی قانون نہیں بنا سکتے, جو اپنے ملک کے لیے بناتے ہیں اس میں پھر ترمیمیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ بھی ناقابل عمل ہے, اس میں یہ ترمیم کی جائے, اس میں یہ نقصان ہے, اس میں یہ ترمیم کی جائے, اور پھر اس پر مزید یہ کہ بعثت عالی سے لے کر قیام قیامت تک وہ ناقابل تبدیلی ہو، اس میں کوئی ترمیم نہ ہو، کوئی اس میں تبدیلی نہ کی جائے، من و عن ویسا ہی اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ تو یہ اب 15ویں صدی میں ہم بیٹھے ہیں، ان 14 صدیوں کے طویل فاصلے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ روئے زمین پہ جہاں بھی جو بھی اسلام پہ عمل کرنا چاہے وہ سب سے سربلند رہتا ہے، اسے آسانیاں ہوتی ہیں، عزت و احترام بھی ملتا ہے، ہر موسم میں، ہر ملک میں، ہر جگہ، ہر قوم میں قابل عمل ہی نہیں بہترین عمل ہے۔ نبوت و رسالت کی یہی دلیل ایسی اٹل ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں، کہ بغیر اللہ کے دیے ہوئے اور بغیر اللہ کے نبی کے یہ بات کوئی نہیں بتا سکتا۔ پھر ایک ایسا قانون جو اللہ نے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں اس کی رہنمائی فرما دی اور عملاً نافذ کر دی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بیان کرنے کی حد تک تو مکہ مکرمہ میں بیان تو ہو رہا تھا، اور جو لوگ ایمان لائے، سبحان اللہ کیا بات ہے، میں پرسوں ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر، ہندوستان سے آ رہی تھی، ان ہمارے والوں کو تو اللہ توفیق نہیں دیتا، تو دوسرے ممالک جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ وقت دیتے ہیں، چونکہ ان کے پاس مسلمان بھی بستے ہیں۔ تو ہندوستان کے ایک عالم تقریر فرما رہے تھے، اور بہت خوبصورت بات کی انہوں نے، انہوں نے کہا دیکھو کیسے عجیب لوگ تھے کہ حضور حجت الوداع پہ جا رہے ہیں اور پتا چلا کہ حضور حج پر جا رہے ہیں تو لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، 1 لاکھ کے قریب جمع تو مدینہ منورہ میں ہو گیا کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ کوئی نہ گاڑی ہے، نہ موٹر ہے، زیادہ راہ کی مصیبت ہے، کسی کو سواری ملی تو گھوڑا ملے گا یا اونٹ ملے گا یا پیدل جانا پڑے گا، ان باتوں کو چھوڑو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت چاہیے، یہ باتیں ضروری نہیں ہیں۔ منا میں، عرفات میں علماء لکھتے ہیں کہ حجت الوداع میں 1,40,000 یا اس سے کم و بیش تعداد تھی، 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام اور صحابیات۔ جو نہیں جا سکے وہ ایک الگ بات ہے، جو جا سکے، جو وہاں پہنچ گئے، وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب تھے۔ بات جو انہوں نے کی وہ بڑی خوبصورت تھی، وہ کہنے لگے کہ عجیب بات ہے کہ وہ لوگ فاقہ مست ہیں، کھانا نہیں ملتا، پیاس لگتی ہے، سواری نہیں ملتی، پاؤں پھٹ جاتے ہیں، جوتے پھٹ جاتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، بال گردہ آلود ہے، اور جو کلمہ شکر ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ ایسا قیمتی ہے کہ ملائکہ دوڑتے ہیں اسے لینے کے لیے۔ اور ایک آج ہم ہیں کہ جائیں بھی تو ہوائی جہاز ہیں، فرسٹ کلاس ہے، آگے کاریں ہیں، بہترین ہوٹل ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہے، بہترین کپڑے لے کے جاتے ہیں، فرمانے لگے لیکن ہمارے منہ سے کلمہ شکر ادا نہیں ہوتا، جس کو پوچھو اسے اللہ سے شکایت ہوتی ہے، شکر کو میرا یہ نہیں ہوا، میرا وہ رہ گیا، مجھے یہ تکلیف ہوگی، مجھے وہ دکھ ہو گیا۔ کہنے لگے عجیب بات ہے، کیا وہ لوگ تھے، وہ بھی مسلمان تھے، کیا ہم لوگ ہیں، ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ فرمایا علیہ وسلم نے حجت الوداع میں خطبہ حجت الوداع کے بعد فرمایا بلغنی، او کما قال رسول اللہ، کہ میں نے جو بات تمہارے سامنے ارشاد فرما دی ہے یہ میری طرف سے اللہ کی مخلوق کو پہنچا دو۔ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، کہاں میری واقفیت ہے، کہاں لوگ مجھے جانتے ہیں، میں وہاں جاؤں، کس کے پاس ٹھہروں گا، کہاں سے کھاؤں گا، نہیں۔ فرمانے کی عجیب بات ہے کہ جو جس طرف جس کی سواری کا منہ تھا، اونٹ پہ بیٹھا یہ گھوڑے پہ، تو جدھر سواری کا منہ تھا وہ ادھر چل پڑا۔ ہمارے تو یہاں پروگرام بنتے رہتے ہیں نا، پھر میں ان کا انتظام و انسرام ہوتا ہے، پھر ان پہ عمل بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کہاں لوگ میری بات سنیں گے، کہاں لوگ مجھے جانتے ہیں، میں کس طرف سے، نہیں، جس طرف جس کی سواری پر وہ بیٹھا تھا، جس طرف سواری کا منہ تھا، وہ اس طرف چل پڑا کہ کوئی بستی تو آگے انسانوں کی ہوگی، حضور کا پیغام پہنچاؤں گا۔ وہ لوگ اسی لیے سرفراز تھے کہ دنیا میں اس وقت بھی بڑی عظیم سلطنتیں اور سپر پاورز تھیں، جو ایک بنا ہوا ہے نا سو پار لفظ نام نہاد سپر پار۔ سپر پار دنیا میں پار کون ہے؟ طاقت اللہ، اللہ اکبر، سب بڑائی اللہ کے لیے، سب محتاج ہے، لیکن ایک دنیاوی طور پر جس کے پاس تھوڑی سی طاقت ہو اسے ایک سپر پاور کہتے ہیں۔ اس وقت جو سپر پاورز تھیں وہ آج کی سپر پاور سے زیادہ طاقتور تھی۔ تلوار کی جنگ تھی، افراد کی جنگ تھی، اور کسرا اور قیصر جیسی طاقتیں بیٹھی تھیں۔ قیصر کے ایک ایک گورنر کے پاس 1.5 لاکھ سپاہی تھا شمشیر زن، کسرا کے پاس بہت بڑی فوج اور بہت بڑی سلطنت تھی، بڑی قدیم ریاست تھی، بڑی بڑی طاقتیں بیٹھی تھیں۔ لیکن یہ جو سارنی سوار اور دبلے گھوڑوں پہ سوار اور یہ پھٹے کپڑوں والے جو چل پڑے، تو حضور نے جب یہ حکم دیا تو اس کے بعد تو 2 مہینے سے کچھ دن زائد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن انہوں نے 23 برس نزول قرآن کے ہیں، تو بعد کے 23 برسوں میں انہوں نے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک، ہسپانیہ سے بنگالا تک اور چین اور سائبیریا سے افریقہ تک، ہر جگہ اللہ کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے، اور بڑی بڑی سپر پاوریں اس طرح بہہ گئیں جس طرح کوئی ان کا نشان بھی نہ رہا۔ اور انہوں نے حق ادا کر دیا حضور کے ارشاد کا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر محض عقائد و اعمال کی تبلیغ ہی مقصود ہوتی تو شاید ہجرت کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اللہ قادر ہے، جس نے مدینہ میں جگہ بنا دی وہ مکہ میں بنا دیتا، اور مکہ مکرمہ بعد میں فتح بھی ہو گیا اور پھر اس پہ اسلام لاگو بھی ہو گیا۔ لیکن اس وقت مکہ مکرمہ میں مسلمان کمزور تھے، تھوڑے تھے، اپنی مرضی کا قانون نافذ نہیں کر سکتے تھے، انہیں ایک ایسا خطہ زمین درکار تھا جہاں وہ اپنی مرضی اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنا پورا طرز حیات، طرز حکومت، طرز عدالت، طرز معیشت، طرز معاشرت پورے کا پورا نافذ کر سکیں، تو اللہ نے مدینہ منورہ کو پسند فرمایا۔ وہ اللہ جو 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح کرا سکتا ہے، وہ ہجرت کے وقت فتح نہیں کرا سکتا تھا۔ وہ تو قادر ہے، جب چاہے جو چاہے کرے، لیکن اس نے ایک آزاد ٹکڑا عطا فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس پر کوئی ان کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا، اور وہ بنیاد بنائی اسلامی ریاست کی کہ آئندہ مسلمانوں کو کس طرح سے جینا ہے، کس طرح رہنا ہے۔ فا فوج کیسے ہوگی، پولیس کیسے ہوگی، عدالتیں کیا ہوں گی، رشتے ناتے کیا ہوں گے، دوستی کیا ہوگی، دشمنی کیا ہوگی، کمایا کیسے جائے گا، خرچ کیسے کیا جائے گا. تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی ہجرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بھی بے شمار وجوہات ہیں. مکہ والے طاقتور لوگ انکار کر رہے تھے اور مدینہ منورہ والوں نے مکہ مکرمہ آ کر منت سے معاذت کی کہ حضور ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہم جانے دیں گے، بال بچے قربان کریں گے، ہم حاضر ہیں. اللہ نے ہمیشہ کی رفاقت ان کے حصے میں کر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ اللہ کی عطا ہے. لیکن ایک خطہ زمین ملا مسلمانوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں پوری طرح احکام الہی کی معاشرے پر تنفیذ ہوئی. اگر جرم ہوتا تھا تو انصاف اللہ کے قانون کے مطابق مہیا کیا جاتا تھا، کوئی کاروبار کرتا تھا تو اللہ کے حکم کے مطابق کرتا تھا، نبی کے ارشاد کے مطابق کرتا تھا، کوئی رشتے ناطے کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کرتا تھا، کسی کو دشمنی ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور طریقے کے مطابق ہوتی تھی. زندگی صبح سے شام اور شام سے صبح تک اللہ کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل گئے. ہم نے بھی ہجرتیں کی، ہمارے پاس بھی مہاجر آئے، ہم نے بھی ملک تقسیم کیا. کیوں؟ ہمیں بھی بتایا گیا کہ ایک آزاد خطہ زمین چاہیے جہاں ہم مسلمان اسلام کے مطابق، اپنے عقیدے اور ایمان کے مطابق اپنا معاشرہ قائم کر سکیں. لوگوں نے مانگا، اللہ سے مانگا، لوگوں نے محنت کی، لوگوں نے قربانیاں، اتنی قربانیاں دیں لوگوں نے کہ لاکھوں لوگ، لاکھوں خاندان لٹ گئے، اجڑ گئے، گھر بار چھوڑا. اتنی لاشیں گری مسلمانوں کی کہ گدھوں نے اور کتوں نے انسانی گوشت کھانا چھوڑ دیا. اتنے سیر ہو گئے تھے اور اتنی لاشیں پڑی تھیں کہ گدھ بیٹھے ہوتے تھے درختوں پر اور انسانی لاشیں پڑی ہوتی تھیں، انہوں نے کھانا چھوڑ دی. کتنی بیٹیاں اغوا ہوئیں مسلمانوں کی، کتنی عزتیں لٹیں. کیا یہ ساری قربانیاں اس لیے تھیں کہ وہی انگریز کا غلامانہ نظام مسلط رہے اور چند لوگ عیش کرتے رہیں اور باقی پستے رہیں اور ظلم بدستور چلتا رہے؟ اس پر سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کیا کہا جا سکتا؟ ہمارے دانشور، ہمارے سیاسی لیڈر، ہمارے آج کل کے جو رہنما بنے ہوئے ہیں، اور میں نے تو کسی، یہ میری بدنصیبی، میں نے تو کسی عالم سے بھی یہ نہیں سنا کہ کوئی یہ کہہ دے ٹی وی پر یا اخبار میں کہ بھی یہ انگریز کا بنایا ہوا غلامانہ نظام ختم کرو اور اسلام کا آبرو مندانہ نظام نافذ کرو. یہ کوئی نہیں کہتا. وہ جمہوریت جمہوریت کرتے رہتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی جمہوریت ہے کیا. ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، اور پاکستان بننے سے پہلے کہ ہم ہوش میں ہیں، ہم نے تو یہاں شخصی حکومتیں ہی دیکھی ہیں. جو آتا ہے اسی کا توتی بولتا ہے، باقی اس کے گرد خوش آمدی ہوتے ہیں. کسی کا نام وزیر ہوتا ہے، کسی کا نام سفیر ہوتا ہے، سب نام کے ہوتے ہیں. اور جو مرکز میں طاقت کا محور ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ فوجی ہو یا سولین ہو، فوجی مارشل لا ہو یا سولین ڈکٹیٹرشپ، وہ ہم نے تو گزشتہ 62 برسوں میں یہاں شخصی حکومتیں ہی دیکھی ہیں. یا کوئی آپ بتا دیجئے کہیں کون کون سی جمہوریت، اسی کا نام جمہوریت رکھا ہوا. جس طرح سود کا نام منافع رکھ لیتے ہیں یا مارکاپ رکھ لیتے ہیں، اس طرح کتے کو بکرا کہہ دو تو اس کا نام بدل گیا تو حلال ہو جائے گا. اسی طرح ظالمانہ نظام کا نام جمہوریت رکھ دو تو یہ حلال ہو جائے گی، جمہوریت بن جائے گی. جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت آئی کہاں سے؟ جمہوریت کب تھی؟ جب تک محمد الرسول اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے. تاریخ میں نکال کر کہیں دکھائیں کوئی لفظ جمہوریت یا کسی کی رائے کا کوئی تھا. بڑی حکومتیں بھی شخصی تھی, چھوٹی جو طاقتور ہوتا اس کی حکومت ہوتی تھی. بندے کے منہ میں زبان تو اسلام نے دی یار, بندے کا بات کرنے کا حق ہے, رائے دینے کا حق ہے, اور یہ آزادی تو اسلام نے دی. خواتین کو عزت اسلام نے دی. آج کہتے ہیں جی اسلام آئے گا تو عورتیں تو برقعے میں بند ہو جائیں گی, تم کیا چاہتے ہو سب برہنا ہو کر سٹیج پر ناچنا شروع کر دیں؟ یہ جمہوریت ہے؟ یہ بے لباسی جسے تم لباس کہتے ہو کہ چند ٹکڑے کپڑے کے بیٹیوں کے بدن پہ لٹکا دیے جن سے بدن کا ستر نہیں ہوتا بلکہ اور نمایاں ہو جاتے ہیں نشیب و فراز جسم کے, اسے تم لباس کہتے ہو اور اسے تم جمہوریت کہتے ہو. اور اگر عورت چادر لے لے یا پردہ کر لے تو وہ تمہارے خلاف خلاف تعذیب ہو جاتا ہے. لیکن کسے کوئی کہے اس قوم کے احاور اپنی بیٹیاں سٹیج پر نچا کر نیچے بیٹھے تالیاں بجا رہتے ہیں, اگر رہنما ایسے ہیں تو پھر کس کو کوئی کہے؟ اور پیچھے ہم ہیں, زندہ باد مردہ باد. آج پھر الیکشن ہو جائے پھر یہی لوگ جیت جائیں, ہم ہی ووٹ دیں گے, ہماری رائے ہوگی کہ نہیں یہ ٹھیک ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر شکایت کیوں؟ پھر مرتے ہو تو مرو. مساجد میں بم پھٹتے ہیں تو پھٹے, چینی نہیں ملتی نہ ملے, آٹا نہیں ملتا نہ ملے. وہ کیا ایک پروگرام ہوتا تھا انگریزی کا, یو آسک فار اٹ. تمہاری اپنی خواہش تھی ایسا ہو رہا. تو بھائی دنیا میں آپ کہتے ہیں جی مغربی اقوام مسلمان نہیں ہیں, مشرق کے بعید والے مسلمان نہیں ہیں, لیکن وہاں بڑا امن ہے اور وہاں بڑا سکون ہے اور وہاں بڑا ٹھیک. آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ایک بات میری بھی سن لیجیے. مشرق مغرب یہیں تھے جب ظہور اسلام ہوا, کہاں امن تھا؟ امریکہ میں امن تھا, کینیڈا میں تھا, فرانس میں تھا, جرمنی میں تھا, یورپ میں, اسکینڈینیویا میں, انگلینڈ میں, کہاں امن تھا؟ قتل و غارت گری تھی, ہر طاقتور وسط ایشیا میں تھا, چین جاپان میں, کہاں؟ یہ وحشی قوم میں تھی, افریقہ میں تھا. یہ تو انسانوں کو شکار کر کے پکا کھاتے تھے. یہ آپ کے اس برے صغیر میں عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. کہاں امن تھا؟ کہاں انصاف تھا؟ آج جہاں امن یا انصاف ہے وہ جاپان ہے یا چین ہے یا امریکہ ہے یا برطانیہ یا یورپ. وہاں آپ کو ایک بات دیکھنی پڑے گی کہ بعثت نبوی اور نفاذ اسلام کے بعد انہوں نے اپنے نظام میں کتنی چیزیں اسلام سے لے کر داخل کی. تو یاد رکھیں ہر عمل کے دو نتیجے ہوتے ہیں, ایک اس دنیا میں ایک آگے اس دنیا میں. حضور کے احکام میں برکت یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کافر بھی ان پر عمل کرے گا تو اس دنیا کا فائدہ اسے بھی ہوگا. جس طرح کافر کو بھی ٹھنڈا اور صحت مند پانی پلائیں گے, اس کی پیاس بجھے گی, اچھا کھانا دیں گے, وہ صحت مند ہوگا, اسی طرح حضور کے لائے ہوئے نظام پر اگر کافر اقوام بھی عمل کریں گی تو ان کا معاشرہ بھی پرامن ہو جائے گا. جہاں آپ کو امن نظر آتا ہے وہاں دیکھ لیں تجارت کے اصول, عدالت کے اصول, غریب پروری کے اصول, یہ جتنے ہیں وہ انہوں نے لیے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے. کہیں کہیں انہوں نے خلاف ورزی بھی کی ہے. معاشی نظام میں انہوں نے اسلامی نظام کی بجائے سودی نظام رکھا. آپ لندن چلے جائیں, نیو یارک چلے جائیں, یا فرانس میں چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, آپ کو آدھا شہر فٹ پاتھ پہ سوتا نظر آئے گا. معاشی نظام سودی ہے, امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. آدھا شہر وہ ہوتا ہے جو رات کو فٹ پر ایک دفعہ نیو یارک کا ایک دفعہ انہوں نے اندازہ لگایا تھا, وہ کہنے لگے 62% لوگ فٹ پاتھ پہ ہوتے ہیں, یعنی کل آبادی کا 62% ایسا ہے جن کے پاس رات کو رہنے کی جگہ نہیں ہوتی. دوسرا انہوں نے خلاف ورزی کی نشے میں, جو قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ اس سے اجتناب کرو, اس کے متعلقات سے بھی دور رہو, کہ جی نہیں نشہ شراب پئیں گے ہم, پیتے رہو لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی تم ہی بھگتو گے. اس معاملے میں دیکھ لو وہ بھگت رہے ہیں. مرد عورت کے رشتے میں انہوں نے اسلام کی پرواہ نہیں کی, ہم جی اپنی آزادی سے کریں گے. آج خود مغرب کا مفکر کہتا ہے کہ ہم چاہیں بھی تو ہم اپنی خاتون کی اصلاح ہم نہیں کر سکتے. یعنی جہاں جہاں انہوں نے اسلام کی رویے کی خلاف ورزی یا راستے خلاف ورزی کی, وہاں وہ بھی بھگت رہے ہیں بھائی, اور جہاں وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں وہاں وہ ہم اسلام کے خلاف کر رہے ہیں, وہ اس کے مطابق کرے, دنیا ہی غلبہ تو انہیں کو ہوگا. لیکن یہ خدا را ضرور دیکھیے کہ جس جس شعبے میں وہ کامیاب ہیں, جہاں انہوں نے ظلم کیا, ویتنام کیا اتنی سی جگہ تھی, کوریا کتنا وسیع میدان ہے اتنی سی جگہ تھی, مار کھا کھا کے امریکہ کے دانت کھٹے ہو گئے, عراق میں کیا رکھا تھا, کس کو امید تھی کہ عراق ریزسٹ بھی کر سکے گا, کوئی ایسا بندہ بتاؤ. مار کھا کھا کے حلیے بگڑ گئے, افغانستان میں 36 ملک زور لگا لگا کے بیٹھ رہے ہیں, کہتے ہیں پاکستان سے آ جاتے ہیں. یار پاکستان میں بندے مشینوں میں بن رہے ہیں کہ وہ چلے جاتے ہیں؟ جب تم نے حملہ کیا تھا تم نے کہا تھا 20,000 طالبان ہیں, آج 1,20,000 سے زیادہ مار چکے ہو, پھر کہتے ہو جی ملک طالبان کے قبضے میں, ہم تو چھونیوں میں بیٹھے ہمیں باہر نہیں. تو یہ کتنے کہاں سے آ جاتے؟ یہ ظلم اسلام کے خلاف تم نے کیا, خواہ مخواہ دوسروں پر چڑھ دوڑے تو کیا کر لیا ان کا, وہاں تمہاری بھی وہی رسوائی, اس سے کتنی بڑی رسوائی ہے کہ ویتنام, کوریا, افغانستان, عراق, اور جی امریکہ کو شکست ہو گئی. تو پھر امریکہ کس بات کی سپر پار ہے؟ کسی ایک ریاست جتنے یہ ملک نہیں ہے, اور وہ 52 ریاستیں, اس بات کی سپر پاور ہے میرے بھائی؟ سپر پاور اللہ ہی ہے. تو فرمایا اطیع اللہ واطیع الرسول, مراد یہ ہے کہ ذات سے لے کر قوم تک معاملات ذاتی ہوں یا خانگی, امور قومی ہوں یا بین الاقوامی, محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو اگر سر بلندی جائے. فحذروا, ڈرتے رہو, نہیں کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. اس لیے کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اگر تم نہیں کرو گے تو نہ اللہ کا کچھ بگڑے گا, نہ عظمت رسول میں کوئی بال آئے گا, تم تباہ ہو جاؤ گے. فحذروا, اس ڈرو اس وقت سے کہ تم اطاعت چھوڑ دو اور دنیا میں رسوا ہو جاؤ اور آخرت کی ناکامی بھی تمہارے گلے پڑ جائے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا, اگر تم اس بات سے رخ پھیرو گے, اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے رخ پھیرو گے, فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو یہ بات یاد رکھو میرے نبی کا کام تھا کہ حرف حرف حق تم تک پہنچا دینا, وہ انہوں نے پہنچا دیا, انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. اب تم اتباع اور عمل نافذ کر کے ریاست اسلامی بنا کر, عمل اس پر حکمرانی کر کے, نفاذ کر کے, عدالتیں بنا کر, نظام بنا کر, عمل چلا کر تمہیں ثابت کر دیا کہ عرب کے وہ خانہ بدوش جنہیں سوائے خانہ جنگی کے کچھ نہیں آتا تھا, وہ روئے زمین پر غالب قرار ہوا. تم نے دیکھ لیا, تمہارے سامنے ہے. آج بھی تم سلامتی عزت چاہتے ہو اور دو جہان کی سرخ روئی چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کا اتباع کر لو, اپنے آئین و دستور, اپنے طریقے, اپنے کاروبار, اپنی فوج, اپنی پولیس, اپنی عدالتیں, اپنی معیشت, اپنی سیاست, اپنی ذاتی زندگی, اپنی گھریلو زندگی, اپنی قومی اور بین الاقوامی زندگی کو اللہ اللہ کے رسول کے احکام کے تابع کر لو. سلامتی کا صرف ایک راستہ, اس کے باہر کسی طرف بھی جاؤ گے رسوا بھی ہوگے, نقصان بھی اٹھاؤ گے, تکلیف بھی ہوگی, اس دنیا میں بھی ہوگی, آگے پھر پرسش. اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں بھی شعور عطا فرمائے، اور ہمارے یہ برائے نام جو رہنما بنے ہوئے اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے. اللہ اس قوم پہ رحم فرمائے، اس ملک کو قائم رکھے، اور اس پر اللہ و اللہ کے رسول کی حکومت قائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.